أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الملك الحق المبين المتصابر بعظمته جبابرة الطاهرين المتقاطع كبريائه وطاق المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق اجمعين والصلاه والسلام والتحيه والاكرام على اشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا ابي القاسم واهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون صلوات فیضان محترم حیات ظاہر اور لقاء الہی کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. میں نے سرنامہ کلام میں سورہ روم کی ساتویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، لیکن موضوع بنا ہے ساتویں اور آٹھویں آیت سے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ پوری کوششیں کرتے ہیں دنیاوی زندگی کے لیے اور جو کچھ حقیقت سمجھتے ہیں وہ اسی دنیاوی زندگی کو سمجھتے ہیں. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، اور یہ لوگ آخرت سے سچے غافل ہیں، حقیقی غافل ہیں، انہیں آخرت کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے. اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما، اللہ نے آسمان و زمین کی ہر شے کو اور آسمان و زمین کے درمیان کی ہر شے کو خلق کیا بالحق و اجل مسمى، حق کے ساتھ اور ایک معین مدت کے لیے. ان کثیر من الناس بے لقاء ربہم لکافرون، انسانوں کی اکثریت اس کو جاننے کے باوجود اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتی، اللہ سے ملاقات کا انکار کرتی ہے. دیکھو اولم یتفکروا فی انفسہم، یہ لوگ اپنے وجود میں غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ بڑا عجیب جملہ ہے، یہ لوگ اپنے وجود میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر انسان اپنے وجود میں غور کرے تو انسان کو خود اندازہ ہوگا کہ وہ اس دنیا کے لیے نہیں آیا. دیکھنا بھائی، جب یہ مسلسل سب سے فکر ہے اور اگر یہ علمی مسائل دقیق اور باریک مسائل تم سے نہ بیان کروں تو کیا پڑوس میں لگا رہا ہوں؟ ہے نا مسئلہ، تو توجہ رکھنا. تمہیں بنایا ایسا، اب علم کے تفق کروں کیا پتہ، تمہیں بنایا ایسا، ایسا بنایا کہ یہ دنیا تمہارے لیے ناتمام رہے. اب میں مثال دے دوں، اس دنیا کی لذتیں لو، اس دنیا کی آسائشیں لو، اس دنیا میں جتنی نعمتیں ہیں لو، جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی جائیں گی ویسے ویسے سکون گھٹتا جائے گا. دیکھ لینا تجربہ کر لینا، یہ نوجوانوں سے نہیں کہہ رہا ہوں جن کی عمریں گزر گئی ان سے کہہ رہا ہوں، تجربہ ان کا تو تجربہ ہے نا، نوجوان تو بعد میں تجربہ کریں گے. جیسے جیسے نعمتیں بڑھتی ہیں، جیسے جیسے آسائشیں بڑھتی ہیں، جیسے جیسے دنیا کی آسائشوں کو حاصل کرنے کے بعد جو بے اطمینانی کی کیفیت انسان میں پیدا ہوتی ہے, اس سے پہلے وہ مطمئن تھا, اس سے پہلے بڑے سکون میں تھا. دولت آتی گئی, آسائشیں آتی گئیں, سکون گھٹتا گیا. اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نعمتیں اگر تمہارے لیے لازمی ہوتی دنیا میں تو اطمینان بھی لازم ہوتا. تو اب اس بات کو یاد رکھو نا, اب الم کیا تھا کروی ان کو صحیح, یہ اپنے نفسوں میں اپنے وجودوں میں غور کیوں نہیں کرتے کہ ہم نے بنایا ایسا ہے کہ کسی کا قدم ٹکنے نہ پائے. ہم نے ایسا بنا دیا ہے دنیا کو کہ کسی کا قدم رکنے نہ پائے اس دنیا میں. اچھا بھائی تو اب کیا بنایا, کلو منا گیا فان, بٹ ہر آدمی فنا کی طرف جا رہا ہے. ایسے آرم میں لا کے رکھ دیا, یہ مندر تمہید ہے اور اس مندر تمہید کا رخ سننا, ایسے آرم میں تمہیں لا کے رکھ دیا کہ تم چاہو یا نہ چاہو فنا کی طرف سفر کر رہے ہو. ہے یعنی جوانی فنا کی طرف جا رہی ہے, زندگی فنا کی طرف جا رہی ہے, دولت ہے فنا کی طرف جا رہی ہے, جو کچھ کمایا وہ فنا کی طرف جا رہا ہے, جو اولاد پیدا کی وہ بھی فنا کی طرف جا رہی ہے. تو پوری دنیا فنا کے دائرے میں ہے. بہت بہت توجہ ہے, پوری دنیا فنا کے دائرے میں ہے, کوئی چیز فنا سے باہر نہیں ہے. میں اسی بات کو کہا, ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق, جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہوگا, جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا. تو اگر چاہتے ہو کہ زندگی بچ جائے تو اپنے پاس نہ رکھو, اس کے پاس رکھوا دو. اب ذرا اس دنیا کے مزاج کو دیکھتے چلے. اچھا بھائی تو تم نے دیکھا جد و جہد کی دنیا, پریشانیوں کی دنیا, حیرانیوں کی دنیا. تھوڑا سا کمانا چاہو تو کتنی محنت کرو, اور جب تھکے ہوئے اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ تو گھر کی پرابلمس آسان تو نہیں ہے, اسے فیس کرنا اور آسان نہیں ہے, اس سے نپٹ کے آگے بڑھ جانا. تو یہی وجہ ہے کہ اس ٹینشن کے رد عمل کے طور پر انسان پروگراموں میں حصہ لیتا ہے, تعین کی طرف چلا جاتا ہے, رقص و سرور کی طرف چلا جاتا ہے. کیوں چلا جاتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اس جد و جہد سے کچھ ریلیز چاہیے. سمجھ رہے ہو نا؟ اچھا بھائی تو یہ دنیا ناگزیر بنا دی, سنتے چلو, اسے بھی یہ مسلسل سب تک ہے اور ہمیں بہت دور تک جانا ہے. یہ دنیا ناگزیر ہے, لیکن کمال یہ کیا پروردگار نے کہ اس دنیا میں کچھ لذتیں بھی رکھ دی, اس دنیا میں کچھ انسان کے وقتی فائدے بھی رکھ دیے. اس لیے دنیا تمہیں پرکشش رکھتی ہے, دنیا تمہیں اچھی رکھتی ہے. اور اب آواز دی, ارضی تم بالحیات دنیا عن الاخرہ فمتاؤ حیات دنیا فی الاخرت قلیل. بھائی اس بات کو کیوں تم راضی ہو گئے ہو اس دنیا کی زندگی پر؟ سورہ توبہ کیا ہے, تم اس دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے ہو اور آخرت کو بھول بیٹھے ہو, تو تم یہ سوچتے کیوں نہیں کہ آخرت میں جب جاؤ گے تو تمہیں دنیا کی ساری معلومات, دنیا کا سارا معلومات اور دنیا کی ساری آسائشیں تمہیں قلیل نظر آئیں گی. سمجھتے چلو, اس لیے کہ مسلسل سطح فکر ہے اور بہت پڑھے لکھے مجمع میں بات کر رہا ہوں, ورنہ صرف ایسی باتیں بھی کر سکتا ہوں جس پہ تم نعرے لگاؤ اور چلے جاؤ. نعرہ بھی میری ضرورت ہے, اس لیے کہ میرے علی کا نام ہے نعرے میں. ذرا اپنے دل و دماغ کو متوجہ کرو کہ قرآن تمہیں میسج کیا دے رہا ہے اور علی کا پیغام کیا ہے. اور عزیز تم حیات دنیا قرآن کی آیت, تم آخرت کو چھوڑ کر دنیا کی تھوڑی سی نعمتوں کے اوپر راضی ہو گئے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ جب آخرت پہنچو گے تو دنیا کی نعمتیں تمہیں حقیقت نظر آئیں گی. لیکن یہ جو چارم رکھا ہے سمجھو گے، اب فکر پڑ رہی ہے اور بہت پڑھا لکھا مجمع ہے، تو پروردگار اگر دنیا اتنی خراب تھی تو اس میں کشش کیوں رکھی، اس میں لذت کیوں رکھی؟ کہا یہی تو امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے کہ اب دیکھنا ہے کہ تم میری طرف آتے ہو یا دنیا میں الجھ رہ جاتے ہو. اب میں لے آیا تمہیں اس مرحلے سے پر ساری دنیا کے ابھیان اور ساری دنیا کی تہذیبیں. اب کسی تہذیب کا نام لو میں بتاؤں گا کہ ہے ساری دنیا کے دین، ساری دنیا کے مذاہب، ساری دنیا کی تہذیبیں اس بات پر متفق ہے کہ اگر سکون چاہتے ہو اس سے قریب ہو جاؤ. سننا، اب ایسے مرحلے پہ لے آیا جس مرحلے پر تمہیں ابھی اور روکنا چاہ رہا ہوں. ساری دنیا کی تہذیب جو بھی ہو تو اس بات کا مطلب ہے کہ اپنی روح کو بلند کر کے اس سے قریب کر دو. اور یہی فلسفہ ہے اسلام کا. اب تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ یعنی گوتم بدھ کا یہ خیال ہے کہ اس سے قریب ہو جاؤ، اپنے جسم کو اتنی پریشانیوں میں مبتلا کر دو کہ جسم پریشان ہو جائے، روح کو سکون ملے گا اور روح سے قریب ہو جائے گی، آتما پرماتما سے قریب ہو جائے گی. سب نے کہا، سب نے کہا. اچھا بھائی تو اب یہ اسلام نے کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، پیدا ہوئے ہم عبادت کے لیے. اور عبادت کے معنی کیا ہے؟ کام کرو قربتاً الی اللہ. جڑا ہوا ہے نا منطقی سلسلہ، ایک جملے سے دوسرا جملہ جڑا ہوا ہے. کام کرو قربتاً الی اللہ. بھائی یہ تو کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے. اور عبادت کے معنی نماز پڑھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے، روزہ رکھ رہا ہوں اللہ سے قریب ہونے کے لیے. قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ میں نے آج سے برسوں پہلے، دیکھو میری اس مجلس میں خدا حضرات کو سلامت رکھے، وہ بزرگ ہیں جنہیں میں نے اپنی ابتدائی مجلسوں میں جوان دیکھا اور سر و صورت کے بعد سے آ کے، اور آج وہ لوگ تشریف فرمائے ان کے سر و صورت کے بعد سفید ہو گئے. تو انہیں یاد ہوگا، انہیں یاد ہوگا کہ میں نے جھوننا چاہتا تھا بھائی قریب ہونے کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب. میں کبھی سوچا آپ مجھ سے جتنا قریب ہیں میں بھی آپ سے اتنا ہی قریب ہوں. یہ مادی قربت ہے، یہ مادی قربت ہے. ہم جسمانی طور پر ایک دوسرے سے قریب ہیں. اچھا کیسے قریب ہیں؟ ناپ لو، جتنا میں تم سے قریب ہوں اتنا ہی تم مجھ سے قریب ہو. یہ تو نہیں ہے کہ میں تم سے تین گز کے فاصلے پہ ہوں اور تم مجھ سے پانچ گز کے فاصلے پہ. ایسا تو نہیں ہے بھائی، اگر تین گز کے فاصلے پہ ہوں تو تم بھی مجھ سے تین ہی گز کے فاصلے پہ ہو. یہ ہے مادی قربت. اور کبھی اللہ نے گھر سوچا اتنا قریب کہ رگے گردن سے زیادہ قریب، اور اتنا دور کہ پوری زندگی قربت اللہ کہتے ہوئے گزر گئی. سمجھ میں آیا اللہ؟ بھائی میں جتنا آپ سے قریب آپ اتنا ہی مجھ سے قریب. لیکن اللہ کے سلسلے میں یہ مسئلہ ذرا ٹیڑھا ہو گیا کہ اتنا قریب ہے کہ گردن سے زیادہ قریب ہے، اور اتنا دور ہے کہ لا مذہبوں کو تو خلاؤں میں نظر بھی نہیں آیا اور نظر آ بھی نہیں سکتا. لیکن اس کے لیے یہ آنکھیں ناکافی ہیں. جب ان آنکھوں سے چاند نظر نہیں آتا تو پھر اللہ کیا نظر آئے گا؟ بھائی ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہ وہ رگے گردن سے زیادہ قریب ہے اور دور اتنا ہے کہ خلاؤں میں نہ ملا، زندگی گزر گئی ہماری قربت اللہ کہتے ہوئے کتنا دور ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ قربت کون سی ہے؟ یہ جو میں نے مثال دی یہ مادی قربت ہے کہ جتنا تم مجھ سے قریب اتنا میں تم سے قریب، اور وہ
ذہنی قربت ہے، جتنا قریب جاؤ اتنا اس کے مزاج سے قریب ہو جاؤ.
بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا بھائی، تو قربت کی ضرورت تو ہے، ورنہ فکر آوارہ ہو جائے، ذہن منتشر ہو جائے تو آوارگی ہے فکر کو، اور انتشار ذہن کو کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ ہے. اور میں لایا ہوں آرام سے سننا ہوں، اس لیے کہ یہ جو مسائل ہیں نا یہ کسی اور کے سامنے بیان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ ہمارے دوست ہیں دنیا میں جو قرآن مجید سننے کے عادی ہیں، لیکن اب یہ ضروری نہیں ہے کہ سمجھنے کے بھی عادی ہوں. سمجھ رہے ہو نا؟ تو اب جو بات کہنے جا رہا ہوں میں، وہ ظاہر ہے کہ قرآن کے فریم ورک کے اندر ہے، قرآن کے دائرے میں ہے. اب وہ بات پہنچے تو پھر میں آگے بڑھ رہا ہوں. اچھا بھائی، تو اب قربت تو چاہیے، اور ساری دنیا قربت ہے غیر اللہ کے چکر میں. ساری دنیا ہر مذہب کہتا ہے اللہ سے قریب ہو جاؤ، اللہ سے قریب ہو جاؤ تمہیں سکون مل جائے گا، اطمینان مل جائے گا. ٹھیک، کیسے قریب ہو جائے؟ تو دیکھو، قریب ہو گئے تو میں تم سے بات کروں گا. بہت توجہ ہے، اگر قریب نہیں ہو تو میں تم سے بات نہیں کر سکتا. اب تم نے پورے سورہ ہم کو غور کیا، آدھا غائب کے تھے گئے، آدھا حاضر کے تھے گئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. یہاں تک وہ، اور اب یہاں کا نام دو، یہاں تک تو. آدھا سورہ غائب کے سیکوں پہ شروع کرتا ہوں، اللہ کے نام سے رحمان الرحیم ہے، ہم کے اس اللہ کی عالمین کا نام ہے. پھر کہا کہ وہ رحمان الرحیم ہے، یوم الدین کا مالک ہے وہ یوم الدین کا مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ اللہ ہے. وہ یہی تو ہے نا، ایاک نعبد، میں پروردگار کا تیری عبادت کرتا ہوں، وہ ایاک نستعین، اور مالک تجھ سے مدد چاہتا ہوں. ہدایت پہ باقی رکھ، یا ہدایت کا راستہ دکھلا دے، جو بھی تم ترجمہ کرو. میں اس ترجمے کی کنٹروورسی میں نہیں آنا چاہتا، میں ہدایت پہ باقی رکھ. ہم پڑھتے ہیں نا ایک دن صراط مستقیم، تو ہم ذہن میں کیا رکھتے ہیں کہ مالک جس ہدایت پہ ہم آ گئے ہیں اس پہ باقی رکھ. اچھا، ایک ترجمہ یہ بھی ہے کہ مالک ہدایت کر دے تو میں تو اتحاد بڑے مستقیم کا قائل ہوں. میں نے دونوں ترجمہ کو صحیح سمجھا، ہدایت کر دے یہ بھی صحیح ہے، ہدایت پہ باقی رکھ یہ بھی صحیح ہے. چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دونوں ترجمہ صحیح ہے. جس کی نہیں ہوئی وہ کہے ہدایت کر دے، جس کی ہو گئی وہ کہے باقی رکھ. تو بات کرنے سے پہلے پہچان بھی تو لو،
بات کرنے سے پہلے پہچانو بھی تو، جب پہچان لیا اب بات کرو، تو اب یہ قربت ہوئی یا نہیں؟ تو مخاطب ہیں، ہم مخاطب ہیں، جیسے میں آپ سے اس طرح مخاطب ہوں، قربت ہے جب تو مخاطب ہوں بھائی. بہت بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اچھا بھائی، تو اب تھوڑی سی قربت ہو گئی، لیکن یہ تھوڑی سی قربت کافی نہیں ہے. آج میں چاہ رہا ہوں کہ قربت کا فلسفہ میرے نوجوان دوستوں کے ذہن میں راسخ ہو جائے. میں تھوڑی سی قربت کافی نہیں ہے. دیکھو بھائی، ٹیلی فون سے جب ہم بات کرتے ہیں تو تھوڑی سی قربت تو ہو جاتی ہے. کیا تشقی ہوتی؟ تشقی ملاقات کے بغیر نہیں ہوتی. تشقی نہیں ہوتی، وہ قربت کوئی قربت نہیں ہے بھائی. توجہ رہے، کچھ زمانی اور مکانی مدت چاہیے بھائی. یہ دونوں قربتیں ذہن میں رکھو، دونوں قربتیں. تم مکے سے کتنی دور ہو؟ 4000 کلومیٹر. تم رسول سے کتنی دور ہو؟ 1500 سال. تو وہ زمانے کا فاصلہ ہے، یہ زمین کا فاصلہ ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ یہ بہت بہت نازک اور بہت دقیق مرحلہ فکر ہے. تم مکے سے زمین کے فاصلے میں 4000 کلومیٹر دور ہو، اور رسول سے زمانے کے اعتبار سے 1500 سال دور ہو. تو کمی ہوتی ہے زمانی دوری، اور کمی ہوتی ہے زمانی دوری. یہ پوری طرح بات واضح ہو گئی نا؟ تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تم نے کہا یا کا نہ ہو تو وہ یا کا نہ صحیح، قریب ہو گئے. لیکن خلف اشارے ذہن میں کہ ہم تو مادیات کے لوگ ہیں نا، تو ہمیں تو مادہ چاہیے. تو خلف اشارے کہ کچھ اور قریب ہو جاتے، وہ لا زمان، وہ لا مکان، وہ خیر بڑی وجود، آپ اس سے قریب کیسے ہو جائیں؟ کہا اچھا بھائی، تھوڑی سی تشفی، میں ایک گھر بنواتا ہوں اور اس کے سامنے سجدہ کرو، شرط ایک دو تھوڑے قریب تو آ گئے نا. انسان کی سائیکولوجی کو کس طریقے سے کنٹرول کیا ہے پروردگار نے. تمہیں چاہیے نا قربت، زمانی بھی اور زمینی بھی. تو اب ایسا کرو کہ دیکھو بھائی، تم خانہ کعبہ کے زمانے میں موجود ہو، جب موجود ہو تم ابراہیم کے بعد کی نسل ہو، موجود ہو، تو ایسا کرو کہ اب اسے دماغ میں رکھ کر، اس کی طرف متوجہ ہو کر اسے سجدے کرو، کچھ تھوڑے سے قریب ہو جاؤ گے. اور اگر اب بھی قربت کی تمنا ہے تب ہمارے گھر پہ آ جاؤ، تب آپ کرو، اور زیادہ قریب ہو گئے. حج کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا؟ وہ نماز کا فلسفہ، یہ حج کا فلسفہ. بہت توجہ رہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں اس مرحلے پر. اور میرے بہت طرف سننے والے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک میں فضائی کی طرف نہیں گیا. ابھی میں کیا جاؤں؟ تو یہی تو فضائل ہے، یہی فضائل ہے کہ بھائی میرے گھر کی طرف منہ کر کے سجدے کرو، ٹھیک، نماز پڑھو، قربت ہے. اور اگر بہت تڑپ رہے ہو مجھ سے قریب ہونے کے، تو مجھ سے تو قریب ہو نہیں سکتے، میرے گھر کے قریب آ جاؤ، تب آپ کرو. توجہ رکھنا بھائی، توجہ رکھنا. اب قربت کا فلسفہ سمجھ میں آ گیا، زمان کا فلسفہ، زمین کا فلسفہ. اب جو رسول کے زمانے میں ہے، توجہ، جو رسول کے زمانے میں ہے وہ رسول سے زمانے کے اعتبار سے قریب ہے. سامنے ہے رسول کے، قریب ہوا نہیں ہوا. اور ایمان لے آیا رسول پر، ذہنی طور پر بھی قریب ہو گیا. دونوں قربتیں اسے وصول ہو گئی. توجہ رکھنا بھائی، اس لیے کہ اب یہاں پر میں روک کر کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. اور یہ میسج اگر پہنچ گیا تو میری آج کی محنت سوہرت ہونے جاتی. میں نے کیا کہا؟ میں نے کہا کہ وہ جو رسول کے زمانے میں ہے، زمانے میں قریب ہے، ٹھیک ہے. اچھا رسول کی زمین پہ ہے، مکے میں اور قریب ہے، تو زمانے میں بھی قریب ہے، زمین میں بھی قریب ہے. اور اب ذہنی طور پر کلمہ پڑ چکا ہے، ذہنی طور پر بھی قریب ہے. تو اس سے زیادہ کسی قریب کا تصور ہے؟ وہ بزرگ کتنے بڑے تھے کہ رسول کے زمانے میں، رسول کی زمین پہ ذہنی طور پر کلمہ پڑھ کے رسول کے قریب آ چکے ہیں. ان سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا. اور اگر ملے گا تو تم بتا دو، پریشان ہو رہے ہو. یہاں جو حقیقت ہے اسے تو مانا کرو، جو حقیقت ہے اسے تو مانا کرو. اور میرا ہمیشہ سے دستور یہی رہا کہ جو بات عقل اور منطق اور قرآن کی بنیاد پر پوری اتر جائے، میں سر تسلیم کو ختم کر دیتا ہوں. کتنے بڑے لوگ ہیں کہ رسول کے زمانے میں رسول سے قریب ہیں، کلمہ پڑھ کر رسول کا ذہنی قربت بھی ہے اور آئے ہیں حج کے لیے, کعبے پہ یقین ہے, کعبے کے قریب ہیں, اب ان سے بڑے لوگ نہیں ملیں گے جو رسول کے ساتھ حج کرنے گئے ہیں, ان سے بڑے لوگ نہیں ملیں گے. یہ کائنات کے سب سے بڑے لوگ ہیں اور میرا رسول کہہ رہا ہے کہ اس وقت تک تمہاری قربت کو قریب اگر تم نے وہ نہیں پہنچایا رسالت نہیں پہنچائی. صاف جملہ ہے صاف, جا کے دیکھ لینا قرآن مجید میں, اگر وہ نہ پہنچاتے رسول رہتے. میں سوال ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا سوال ہے, قرآن کے آیت ہے کہ اگر وہ نہ پہنچاتے تو رسول رہتے. اللہ کہہ رہا ہے اگر وہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ, تو تم نے اللہ کی رسالت نہیں پہنچائی. تو اگر وہ نہ پہنچاتے رسول رہتے. مشکل ہے زبان سے جملے کا ادا ہونا بڑا مشکل ہے, لیکن سچ تو یہی ہے کہ اگر وہ نہ پہنچاتے تو رسول نعوذ باللہ رسول نہ رہتے. تیور آیت کے یہی ہے, توجہ رکھنا آیت کے تیور یہی ہے. اپنی طرف سے ایک لفظ میں نے ادا نہیں کیا فما بلغت رسالتہ, اگر وہ نہیں پہنچایا تو تم نے کچھ نہیں پہنچایا, یعنی رسالت خطرے میں. تو جب اعلان ولایت علی کے بغیر رسول رسول نہ رہے تو مسلمان مسلمان کیسے رہے گا؟ پھر واپس جانا ہے ہما بالت کا رسالت. اگر تم نے حبیب کو نہیں پہنچایا تو رسالت نہیں پہنچائی. سب ترجمہ کیا ہے. آگے کیا کہتا ہے, واللہ یعصمک من الناس, مت گھبراؤ حبیب. اچھا حبیب میں نے اپنی طرف سے بڑھا دیا, کہیں کہیں تو بڑھانے کی عادت ہو. ترجمے میں اب حبیب تو میں نے کہہ دیا, لیکن وہاں تو رسول ہے, چونکہ سرکاری اعلان ہونے والا ہے تو حبیب نہیں رسول. حبیب نہیں رسول. اچھا بھائی واللہ ہو یا سمت میں انداز, مت گھبراؤ ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے. عجیب بات ہے, سارے چاہنے والوں کو بچوں, وہ بڑے بڑے لوگ کبھی اس نقطۂ نظر سے بھی تو آیت کو دیکھا کرو. بڑے بڑے لوگ جن کا بھی میں تذکرہ کر رہا تھا, مقام قرب رسالت کے لوگ, سارے ایمان لانے والے, سارے قریب, سارے حاجی, اور اللہ کیا فرماتا ہے, واللہ یعصمک من الناس, ہم تمہیں لوگوں کے شر سے بچائیں گے, ہم بچائیں گے. عجیب بات ہے پروردگار, شر کیا صرف علی ولی اللہ کو ہوا ہے؟ سب سے پہلا شر تو لا الہ الا اللہ پہ ہوا ہے, سب سے پہلا شر لا الہ الا اللہ پہ ہوا تھا, یعنی رسول کا سوشل بھائی کا, رسول کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے, رسول کے سرے متحر پر کوڑا پھینکا گیا, کیا کچھ نہیں لیا گیا, اونٹ کی قرارداتیں اٹھا کر سجدے میں تھے رسول, رسول کے سر میں پھینک دی گئی. سب سے بڑا شر تو توحید پہ ہوا ہے, ہوا یا نہیں ہوا؟ سب سے بڑا شر ہوا ہے توحید پہ. وہاں تو نہیں کہا کہ رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا. رسول کہہ دو کہ اللہ ایک ہے, قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, جو رسول نے کہا تھا, کہہ دو کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے اللہ کے, نجات پا جاؤ گے. کہا تھا نا, اس وقت کہتا کہ اگر شر ہوا, اور واقع ہوا, اگر شر ہوا تو میں تمہیں بچاؤں گا, وہ نہیں کہا. اچھا بھائی مدینہ آنے کے بعد جتنی جنگ رسول نے لڑی وہ رسالت کے خلاف شرط تھا, محمد رسول اللہ کے خلاف شرط تھا. سمجھ میں آ گیا, مکے کی پوری زندگی لا الہ الا اللہ کے خلاف شرط, مدینے کی پوری زندگی محمد رسول اللہ کے خلاف شرط. جنگ کے بعد احد, خیبر, خندق, حنین, یہ غزوہ طائف, یہ جو کچھ بھی ہیں یہ سارے کے سارے رسالت کے خلاف شرط تھے. بٹ توجہ رکھو, تو لا الہ الا اللہ کہہ دو شر ہوگا میں بچاؤں گا, نہیں ہے پورے قرآن میں, نہیں ہے. محمد رسول اللہ کہو شر ہوگا تو میں بچاؤں گا, پورے قرآن میں نہیں ہے. یہ مرحلہ کیا ہے کہ علی ولی اللہ کہو اگر شر ہوا تو میں بچاؤں گا, مالک یہ ہوا کیا کہا بھائی لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ پر جب شر ہوا تو بچانے والا علی تھا, اب علی ولی اللہ پہ شر ہوگا بچانے والا میں ہوں. سفر ہی گزر جانا ممکن نہیں تھا میرے لیے. میں کیا کروں بھائی, اعلان ہو گیا مولایا کا, اعلان ہو گیا. رسول نے مولایا کے اعلان پر اکتفا نہیں کی, کافی نہیں جانا بھائی, یہ جملہ سننا, کافی نہیں جانا. کہنے لگے خیمہ لگاؤ, خیمہ لگاؤ. چھوٹا سا خیمہ لگ گیا, ایک لاکھ سے زیادہ ہے رسول کے ساتھ. کہا سلم علی بے امرت المومنین, اب ایک ایک جاؤ خیمے کے اندر اور یا امیر المومنین کہہ کے سلام کرو.
بھائی بڑا فاصلہ اس مجلس کے بعد مجھے ایک دوسری گفتگو کرنی ہوتی ہے اور بہت دور, تو میں زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا. سخن ہے گفتگو تو بہت ہے, زیادہ زحمت
اسلام کو کوئی وقت آ جائے تو اسلام مدد کے لیے کسی کو پکارے, جب مولا ہوگا اسے پکارے گا.
اور حسین یہ کہہ کے اٹھیں گے کہ اگر میرا نانا کا دین میرے قبر کے بغیر بچ نہیں سکتا. تو تلوارو آؤ مجھے گفتگو آگے بڑھ جائے گی اگر پچھلی گفتگو ذہن کے اندر محسوس ہو. بھیا عباس سامان سفر کی تیاری کرو. جب سامان سفر تیار ہو چکا سنو بھائی اور اب بیویوں کے بیٹھنے کی باری آئی تو حسین کا گھر بھرا ہوا گھر تھا بھرا ہوا رخصت کے لیے بیوی آئی بڑی حاصل کے اوقات جناب ام ہانی کو جانتے علی کی سگی بہن حسین کی سگی پھوپھی ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد کی بیٹی ام ہانی پھوپھی ہے نا حسین کی آئی اور کہا بیٹے میں تجھے منع تو نہیں کرتی جانا چاہتا ہے تو جا لیکن ذرا رک کے جا. کہا پھوپھی اما بات کیا ہے؟ کہا بیٹے بات بتاؤ ہم بڑی ہاشم کے گھر کا عجیب رواج ہے کہ جب ہمارے گھر پر کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے تو چینوں کی عورتیں ہمارے آنگن میں ماتم کرتی ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب پیغمبر اکرم اس دنیا سے گئے تو اسی آنگن میں بیویاں نظر تو نہیں آتی تھیں لیکن نوحے کی آواز بھی آ رہی تھی ماتم کو بھی آ رہی تھی. بیٹے جب تیری ماں اس دنیا سے گئی تو اس وقت ہی میں نے ماتم کی آواز سنی اور نوحے کی آواز سنی. جب تیرے باپ اس دنیا سے گئے اس وقت ہی ماتم کی اور نوحے کی آواز آئی تھی. جب تیرا بھائی حسن اس دنیا سے گیا اس وقت یہ ہوا. اور بیٹے جب سے تم نے اعلان کیا ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اس رات سے ماتم کی آواز آتی. تم نے گڑیا کیا تم نے گڑیا کیا تسلی دی آپ کی اماں جو قضاء الٰہی میں طے ہے وہ ہوگا. تسلی دے کے آگے بڑھے جناب ام سلمہ کے حجرے میں گئے. پہچانتے ہو ام سلمہ کو؟ بات آگے تو سنو. ام سلمہ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر اکرم کی زوجہ. ایک دن رسول آئے تمہاری سزائیں گرم ہو گئی مجلس تمام ہو گئی اور تم عادتا جانتے ہو کہ میں زیادہ مکاد نہیں پڑھا کرتا لیکن یہ واقعہ سن دو چھوٹا سا واقعہ. آئے ام سلمہ بیان کرتے ہیں کہ رسول آئے اور کہنے لگے ام سلمہ میں بیمار ہوں میں دیکھوں گا. دروازہ بند کر دو دروازے کے باہر بیٹھ گیا اور کوئی بھی آئے اسے منع کرو کہ رسول بیمار ہے آج مل نہیں سکتا. ام سلمہ کہتی ہے کہ میں بیٹھ گئی جو بھی آیا میں نے کہا کہ آج رسول مریض ہے رسول ملاقات نہیں کر سکتے. مختلف طریقوں سے حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے جا کے دیکھ لینا اور آج مساج تمیل نہیں ہے جہاں تو میں لے آیا ہوں اسے بیٹھ گئی. ام سلمہ جو آیا کہا کہ رسول مریض ہیں آج مل نہیں سکتے. کہتی ہے کہ اتنے میں حسین آیا کھیلتا ہوا اس نے اندر جانا چاہا میں نے کہا بیٹے رک جا تیرے نانا بیمار ہیں اور آج وہ کسی سے نہیں ملیں گے. ایک مرتبہ حسین نے مجھے گھوم کے دیکھا کہا نانی اما کیا مجھ سے بھی نہیں ملیں گے. بیٹے کہا تو یہی کہ کسی سے نہیں ملیں گے. یہ سن کر بچہ واپس گیا. ایک مرتبہ رسول کی آواز حجرے کے اندر سے آئی تم میں سلمہ تم نے میرے حسین کو بھی پڑھا دیا. تم نے گریا کیا میں مصائب کا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں تو فضائل یہ تو فضائل
دوڑتی نہیں آئی, کہا شہزادہ مجھے معاف کر دو, شہزادہ مجھے معاف کر دو, تمہارے نانا تمہیں بلا رہے. کہا نانی اما نانا تو آج کسی سے بھی نہیں ملیں گے.
نماز دور پڑھ کے پھر دیکھا.